أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عزیزان نام،
آج جون 1971 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت 25 سے ہو رہا ہے. 2/3
اس کے لیے یہ عرض کر دوں
کہ بنیادی موضوع یہ تھا کہ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، کتابیں کیوں نازل کی گئیں، یہ کیا کرنے کے لیے آتے تھے، یہ کیا کہنے کے لیے آتے تھے. اور یہ بات تو پھر آپ سامنے واضح ہو گئی تھی کہ قرآن نے کہا یہ تھا کہ کان الناس امت واحدہ، نو انسان ایک امت واحدہ ایک عالمگیر برادری کی شکل میں رہتی، انہوں نے آپس میں اختلافات کی، اختلافات پیدا ہوئے، وہ مختلف گروہوں میں بن گئے، تباہ اللہ النبی. تو ہم نے اس مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے ساتھ ضوابط قانون بھیجے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کو مٹا کر پھر سے انہیں ایک عالمگیر برادری بنا دے. یہ بھی انبیاء کرام کے بھیجنے کی غرض و غایت، اس مقصد کے لیے یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا گیا تھا کہ انسانوں میں جو باہمی اختلافات انہوں نے خود پیدا کر لیے ہیں اور تقسیم ہو گئے ہیں مختلف گروہوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں، قوموں میں، ان اختلافات کو مٹا کر انہیں پھر سے عالمگیر برادری بنا دیا جائے. یہ ہے جو قرآن نے غرض و غایت بتائی ہے تمام، اور وہ اسی کی وضاحت میں، تشریح میں انبیاء سابقہ کی داستانیں، اقوام گزشتہ کے قصے بیان کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس قوم میں کس قسم کے اختلافات یا گروہبندیاں طبقاتی امتیازات رونما ہو گئے تھے، اور اس قوم کی طرف جو نبی مبعوث ہوا اس نے ان کو مٹانے کی کیا کوشش کی. یہ ہے ساری داستان. اور جس کا آغاز کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، وہاں پہلا اختلاف تو وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ معاشرے میں انہوں نے جو بڑے بڑے سرداران قوم تھے، کھاندے پیندے تھے جڑے اس معاشرے کے، وہ بڑے لوگ جو تھے انہوں نے باقی لوگ جو معاشرے میں کام کرتے تھے ان کام کرنے والوں کو وہ کمی و کمین کہتے تھے، ان کو رذیل کہتے تھے. اور اس طرح سے انہوں نے وہی جو انسانوں کا ایک گروہ تھا انہوں نے محض ان کاموں کی بنا پہ تفریق پیدا ایسی کر دی کہ وہ جو کسی طرح سے دھاندلی سے کچھ زیادہ اپنے پاس جمع کر کے بیٹھ گئے اور وہ کوئی محنت نہیں کرتے تھے وہ تو سردار بن گئے، اور یہ جو بیچارے محنت کرتے تھے یہ ان کے ہاتھ سے کمی بن گئے. پہلے پیغمبر کا تعارف اس طرح سے کرایا جا رہا ہے. انہوں نے آن کے کہا ہی ان سے یہ کہ یہ تو معاشرے میں تقسیم کار ہے، ڈویژن آف لیبر ہے، مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، معاشرے کا کام چلتا ہے، اس بنا پہ یہ تقریر پیدا کر دینا کہ یہی وجہ عزت وجہ تکریم ہو جائے کہ تم جو کچھ نہیں کرتے ہو تم سب سے زیادہ واجب تکریم، اور وہ اتنی محنت کرتے ہیں وہ تمہارے یہاں کے رضیب، یہ بڑی غلط بات ہے. لیکن وہ جو کچھ نہ کر کے دوسرے کی محنت پر، مترفین قرآن جی نے کہتا ہے، دوسروں کی کمائی پر نہایت فارغ البالی کی زندگی بسر کرنے والے، وہ صرف تفریق کو مٹانے کی اس جد و جہد کو برداشت کیسے کر سکتے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور مخالفت جو ہے وہ انتہا تک پہنچی. یاد رکھیے کہ قرآن کریم ان اقوام کا جو ذکر کرتا ہے تو ان کے ان قوموں کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہوتا ہے اسے وہ نمایاں طور پہ بیان کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس قوم میں صرف یہی ایک جرم ہوتا ہے، جس قسم کا جو ہے سنگین جرم ہوتا ہے، سب سے بڑا جرم کبیر جو ہوتا ہے، اور اس کو جب باہر جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اور جرائم اس معاشرے کے اندر عام ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی معاشرے میں صرف ایک قسم کا یہ جو جرم ہے وہی ہو، باقی حالت اس معاشرے کی، وہ جو لوگ جس قسم کے مجرم ہیں ان کی باقی زندگی نہایت حسنات میں گزر رہی ہو، یہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن نمایاں طور پہ اس ایک کا ذکر کرتا ہے جو زیادہ وہاں ابھرا ہوا ہوتا ہے اور بنیادی ہوتا ہے اور اس کو مٹانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے انہیں کا ہی زیادہ ذکر کرتا ہے, باقیوں کا ذکر نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی ان میں خرابی ہوتی نہیں ہے. اتنی بڑی نمایاں خرابی جس معاشرے میں پیدا ہو جائے کہ جو محنت نہیں کرتا دوسروں کی محنت پہ ایکسپلائٹ کر کے ان کو ان کی محنت سے خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے, ان کو پھر رذیل اور کمین کہہ رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے نا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ آئیں اور ہمارے برابر بیٹھ جائیں. تو جہاں اوپر کے طبقے کی ذہنیت یہ ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں یہ یہی ایک خرابی ہوگی. اس ذہنیت کا جائے تو سینکڑوں خرابیاں زیادہ ہوتی. تو قرآن ان اقوام کی کسی ایک ایسی خرابی کا ذکر کرتا ہے جو اس معاشرے میں بڑی بنیادی ہو, اور اس سے وہ بتاتا یہ ہے کہ کس طرح سے ان کے پورے اخلاق پر, اس معاشرے کے پورے ہر گوشے پر یہ چیز اثر انداز ہو رہی تھی اور خرابیاں پیدا ہو رہی. اب یہ انتہا تک چلتا ہوں گے ان کی مخالفت. ایک ہی وقت یہاں قرآن نے کہا قال رب سر میں جواب کا قبول, ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ میں کوئی بھی بات ان کے بھلے ہی کہتا ہوں تو یہ مجھے سوچ رہے ہیں کہ یاد ہے اپنا کام کر, ہمیں زیادہ معلوم ہے تم سے یوں جا رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. اب اس مقام کی عمر وہ نصرت خداوندی طرف کر بڑی غور پر چیزیں علی گڑھ مانیے کہ یہاں یہ کہا ہے انہوں نے خدا سے کہا ہے کہ اس معاملے میں کچھ نہیں مدد کرو. قرآن کی دوسرا انداز یہ یاد رکھیے کہ وہ کسی قصے کی تمام کمیاں خود ہی بیان نہیں کرتا چلا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ کوئی ناول نگار نہیں, افسانہ نویس نہیں ہے, داستان گو نہیں ہے. اس میں تو ایک عظیم مقصد سامنے ہوتا ہے, اس تک لے جانا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کے ذہن اور شعور کا بھی احترام کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے بہترین ادب وہ گنا جاتا ہے کہ جس میں بچوں کی طرح ہر بات خود ہی نہ بتائی جائے بلکہ ایک بات کہہ کے اسے سجیسٹونیس کہتے ہیں ادب کے اندر, اور شاعری میں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے سجیسٹونیس. وہ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ درمیان کی کڑیاں گم کر دی جاتی ہیں, چھوڑ دیا جاتا ہے سمجھنے والے کی ذہنی سطح کے اوپر. اگر آپ بچوں کی طرح یہ باتیں سمجھانا شروع کریں یہ جو چھوٹی چھوٹی سی کڑی جی تو آپ دیکھیں گے اسے ناگوار گزرے جاؤ گے, مجھے نہیں پتا نہیں آتا. عجیب چیز ہے قرآن کی. پہلی چیز تو میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن نے اب انسان کو بالغ سمجھ لیا ہے, بچہ بھی سمجھا کہ انگلی پکڑ کے اس کی وہ ساتھ ساتھ چلاتا جائے ہاتھ دروازے کی. میں کہہ دیا کہ انسانیت جوانی پر آ پہنچی. اب اسے صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دوراہے کے اوپر ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہو کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ بھائی یہ سائن بورڈ پڑھ کے خود اپنی منزل پر پہنچتے چلے جاؤ. بچے کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے, بچہ ذرا بھی باہر جانا چاہے تو کوئی نہ کوئی ساتھ جاتا ہے. یہ کوئی نہ کوئی وہ انبیاء ہوا کرتے ہیں جو ان بچپن میں گزرنے والے عہد تفویض میں انسانیت کی کس طرح رہنمائی کیا کرتے. تو قرآن تو انسان کے عہد بلوغت کے لیے ہے, اس کے فہم اور شعور کو وہ بڑی اہمیت دیتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے. اور وہ میں نے کہا کہ اس احترام میں یہ ایک اسلوب بھی ہوتا ہے کہ تاریخ کڑیاں خود نہ بیان کی جائیں اور ادب آشنا ذہن اس کو اپریشیٹ کریں گے. یہ بڑا ہی عظیم انداز ہوتا ہے جب یہ بات کہہ کے غالب گزر جاتا ہے نا کہ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا, میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے ساتھ باندھ کے لیے, کچھ نہیں کہا اس نے کہ کیا ہوا. لیکن جو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو وہ ساری کہانی اس کے سامنے آ گئی کہ ہوا کیا ہے. قرآن کا بھی یہ انداز ہے, پوری کڑیاں بیان نہیں کرتا. اب یہاں اس قصہ حضرت نور میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ جو اس قسم کا معاشرہ قائم کر لیا تھا انہوں نے تو یہ معاشرے کے اندر جو حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں, معاشرے کی بہبود کی تدابیر ہوتی ہیں, ان کی طرف سے خود ہی خود وہ معاشرہ غافل ہو جاتا ہے. اور پہلی چیز وہاں یہ بتائی گئی غالباً یہ اس جگہ تھی بستی جہاں نشیب تھا, ارد گرد کی پہاڑیوں کے اوپر یہ میں نے کہا تھا نا کیسپین سی کے گرد گرد کا ارادہ یا ڈیوٹی جو ہے آج ہمارے یہاں وہ چھوٹی پہاڑی اس کے گرد کے علاقے کی یہ بات ہے. تو نظر آتا ہے کہ بارشیں سخت ہوتی تھی اور ابھی دور وہ تھا انسانوں کا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. اب دو تین چیزیں سنیں. بات تو یہ ہو رہی ہے اس مخالفت کی جو معاشرے کی اتنی بڑی خرابی ہے. اگلی بات اس میں یہ ہو رہی ہے کہ وہ خدا سے نصرت چاہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. درمیان کی کلیاں کوئی نہیں کہ یہاں ایک تباہی آنے والی ہے جس کی طرف ان کا دھیان نہیں جا رہا اور یہ پوری بستی تباہ ہو جائے گی اس قسم کا سیلاب آئے گا یہاں. تو وہ جو مدد طلب کر رہے ہیں خدا سے مدد کیسے کی جا رہی ہے؟ ایمان قدم قدم سے آپ بیٹھتے چلے جائیے گا سمجھ لو دین میں فرق کیا ہے. خدا سے نبی مدد مانگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک تالاب بے پناہ جو ہے وہ آتے ہیں اور تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اس بستی کو. اب اگر سوال یہی ہو کہ ان کے یہاں کی جو اخلاقی خرابیاں تھیں اس کی بنا پہ انہیں تباہ ہو جانا تھا, یہ جو ان کا گروہ تھا یہ ایمانداروں کا گروہ اور اچھے اخلاق کا گروہ انہیں محفوظ رہنا تھا, تو اس کے لیے خدا سے مدد مانگتا تھا. خدا اس کا کوئی انتظام کرتا کیا انتظام کر رہا ہے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہے نا ادھر نہ کل کا دیہی میں نہ اسے کہا کہ لو کشتی بناؤ دیکھا خدا کی مدد کیا ہو. یہ راستے کی رہنمائی نبی کی بھی مدد ہو رہی ہے مادی اسباب کے ذریعے. کیا مشکل تھا خدا کے لیے جن کو وہاں سے ویسے ہی نکال کے لے جاتا؟ مدد کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ہے مدد. کرنا انسان نہیں کچھ ہوتا ہے, یہ قرآن تو صرف رہنمائی دیتا ہے اور رہنمائی ایک نبی کی ہو رہی ہے, اس کی دعا کے اوپر رہنمائی ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کشتی بناؤ اور کشتی کے متعلق کہا ہے وحی اللہ ہماری وحی کے مطابق. تو نظر آتا ہے کہ دور وہ تھا کہ ابھی انسانوں کو خود کشتی بنانے کا بھی علم نہیں, یعنی اس دور کی ابتدائی دور کی بات ہے کہ کشتی بنانا بھی وہ خود نہیں جانتے. اور اصل انسانی ابھی اس قدر لاپختہ تھی کہ اس میں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ تالاب آ جائے تو اس میں کشتی کے ذریعے پتہ جا سکتا ہے. وہی نا اس کے لیے وہی کی ضرورت پڑتی تھی. آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن کریم آخری کڑی اگر ہی کی اس میں یہاں تو کشتی بنانے کی ساری ترکیب بتا رہی ہے. قرآن بڑے اہم اصول دیتا ہے زندگی کے, ان کی جزیات خود متعین نہیں کر سکتا. ایک جو کہتا ہے وہ عدل کرو, عدل کی ساری کڑیاں خود نہیں دیتا. اتنا ہی کہتا ہے کہ ایک روز الحق, جس سے قرآن نے الحق کہا ہے یہ خدا کی وحی, اس کے مطابق عدل کیا کرو. وہ کہتے ہیں امر مشورہ میں نہ ہوں, اپنے معاملات تمامی مشاورت سے طے کیا کرو. کوئی اس کی مشینری خود تنظیم نہیں کرتا, اس لیے کہ انسان بالغ ہو گیا ہے. انسان بچپن کے زمانے میں ہے تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کشتی بناؤ سیلاب سے بچنے کے لیے. کشتی بنانے کا علم ہی نہیں انسانوں کو, وحی کے ذریعے کشتی بنوائی جا رہی ہے. اور وحی کے ذریعے بنوائی جا رہی ہے, چلو کوئی انسٹرکشن یا ڈائریکشن دے دی کہ یہ بناؤ, لیکن نظر آتا ہے کہ معاشرہ تو یا اصل انسانی اس مقام کے تھی وحی صرف ذریعے نہ ہی نہیں کہا, بہاروں نے نہ کہا. ہم دیکھتے جائیں گے کہ ٹھیک ٹھیک بنا رہے ہو, یعنی اگر فیلڈ ہو تو بھی جائیں گی آج بنو. ہاں وہاں کیجیے ویزا نے من کی قرآن یہ کیا چیز کیا کتاب ہے. وہ نبی کہتا ہے رب سونی میری مدد کرو. مدد کی جاتی ہے یہ کیا ہے کہ کشتی بناؤ. اب یہ بھی پتا ہے کہ کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کشتی کیا ہوتی ہے, ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کیسے بنے. اب بنا رہے ہیں تو اوپر کوئی امداد ہے نہیں جو وہ سروس کو دیکھ کے جیسے ڈیٹ ہو گئے تو مسلح یہ آئیے نا کوئی بات نہیں, ہم دیکھتے جائیں گے اور تو بتاتے جائیں گے کہ اب کیا کرو اب کیا کرو. یہ ہے پہلا دور جہاں سے قرآن نے شروع کیا ہے. وہی تو آخری دور اور پہلے دور کی بھی اصولی طور پہ ایک ہی ہوتی ہے. معاشرہ جو مخاطب ہوتا ہے نا وہی والے نبی کا, یہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہی کی انسٹرکشن جو ڈائریکشن دی جاتی ہے. جس جس سطح میں معاشرہ ہوتا ہے اسی سطح پہ ان کے ساتھ بات کی ہوئی. معاشرے کو بلندیوں کو جو ہٹا کر لیا گئی, اس اعتبار سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو عجیب عجیب ارتقائی مناظر آپ کو کیا نظر آئیں گی کہ حضرت نوح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ آئے گے مختلف انبیاء کرام کی طرف جو وہی آئی. آپ دیکھیں گے کہ ذہن انسانی میں وہ اخری طرح کر کے جا رہا ہے. وہی تو وہی تھی پہلے نبی کی وہی آ رہی ہے کشتی بناؤ. اب یہ دیکھیے یہ بات سب کچھ ملتا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بات میں میری تقریب کرتے ہیں یہ کیا یوں ہی کہہ رہے ہو تم کرتے جاؤ, وہ بات ہی نہیں مانتے ہی نہیں. اور یہ ہو جاتا ہے, یہ جو بڑے بڑے سردار جن کو کہا گیا ہے نا, یہ جو اقتدار کے یا دولت کے نشے میں بد مست ہو جاتے ہیں, پھر وہ ان لوگوں کی کسی بات کو بھی سیریسلی نہیں لیتے جو ان کی مخالفت کرے, یا جنہیں وہ اپنی نگاہ کے اندر سمجھیں کہ قابل احترام نہیں ہے, اس کی کوئی بات بھی جو ہے اس کو سیریسلی نہیں لیتے. تباہی وہاں آتی ہے, سردار کچھ نہیں لگوا دی آدمی زیادہ آ گیا. تباہی یہ اس ذہنیت کی وجہ سے آتی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں خود مختصی اتنا سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی بات سننے کی, نہ کسی کی بات ماننے کی. اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ جو ہمارے مقابلے میں یہ کمی ہے, اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کے لوگ, یہ کیا مانیں گے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن کس انداز میں اس بات کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے سورہ ہود 11:38 یسنا الفلک. اب یہ حضرت نوح جیسے کشتی بنا رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہی جیسے جیسے انسٹرکشن ملتی جاتی ہوں گی وہ بناتے جاتے ہوں گے. اب اگر ذہن میں یہ بات ہو کہ ذرا سیریسلی لے لیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, تو ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ اسی قسم کی کشتی خود بھی بنا لیتے؟ پھر تو روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, بچانا تو کشتی میں ہے. لیکن قرآن ذہنیت بتاتا ہے کہ ایسے مواقع پر یہ جو یہ اپنے دماغ جن میں خلاص سما جاتا ہے, کسی دوسرے کی بات کو برخر اتنا ہی نہیں سمجھتے, سر اس قابل ہی نہیں سمجھے کہ غور کیا جائے. وہ یسنا کھول کر وہ کشتی بنا رہا تھا, وہ کل مرنا اڈے ہے منا ان قوم ہی خیروں میں ہو, وہ گزرتے تھے وہاں سے, وہ قوم کے بڑے جو تھے ہر مزاق کرتے تھے, یہ کرتے رہا ہے. بڑی گہری چیزیں ہیں جو قرآن کہتا ہے. عزیزا نے مان لیا حضرت نوح اور اس زمانے کے ملا کی باتیں نہیں ہو رہی, آج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. جس کسی کو بھی کہیں کوئی اقتدار اور اختیار یا دولت اور نشے کی چیزیں آ جاتی ہیں, وہ کسی دوسرے کی بات کو جو اپنے سے کمتر جس کو وہ سمجھتا ہے اسے بڑھورے تو جو نہیں قرار دیتا, مذاق کرتا ہے اس کا. وہ گزرتے تھے دیکھتے تھے کہ کشتی بنا رہا ہے اور مذاق کر دے تسخروں میں نہ لسخروں میں تم کما تسخرون. وہ ہم سے کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, تم آج ہماری یوں ہنسی اڑا رہے ہو, کل ہی تو تم نے دیکھنا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, تقدیر تمہارا مذاق اڑائے. بڑی ادبیت ہے اس میں, اس فکرے کے اندر انہیں انصاف کو لوٹا کے لے آنا, تم دیکھو گے کہ کیسی تمہاری ہنسی اڑائی جاتی ہے. غور کرو کیا میں کر رہا ہوں. سوچیے من کوئی بات راز کی نہیں ہے, کھلے من میں وہ بنا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گزرتے تھے تو وہ سامنے دیکھتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہا ہے, لیکن وہ مزاق بنائی کس پہ بھی ہنسی اڑا رہے ہیں. قومیں ڈوبتی اس وقت ہے جب وہ جن کے ہاتھوں کے اندر ان کی زمان ہوتی ہے ان کی ذہنیت, اس کا یہ ذہنیت ایک مدہوش کی ہے, اس کی ہے جو نشے کے اندر سب دور ہے, سامنے دیکھ رہا ہے ایک چیز کے انداز کی ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس سے کچھ سبق حاصل کرے یا سوچے کھڑا ہو کے کہ بات کیا ہے, اس سے پوچھ بھی لے, اس میں تو کوئی سیکرٹ نہیں رکھا ہوا, وہ تو بتائے گا کہ کیا چیز ہے ہونے والی. تم ہر سال سلاب آتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہو, تم یہ بتانے کی چیز ہے؟ کیونکہ وہ مذاق کر رہے ہیں اس کا, یہ ذہنیت ہے عزیزا نے من. واقعہ تو اسی زمانے کا ہوگا, ذہنیت آج بھی وہی ہے, نہیں سنتے. یہ وقت آ جاتا ہے کہ جو جن کے اندر آرانیت اور فرانیت سما جاتی ہے دماغوں کے اندر, پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کسی کو نہیں سنتے. تو جب وہ کسی کے نہیں سنتے, عزیزا نے من, یہ تو کچھ شے نہیں ہے, ہم آپ یہ عام انسان. وہاں تو اس انسان کو جو حکم الناس ہے, عالم الناس ہے, علم انسانی کی انتہائی بلندیوں کے اوپر ہے, ذاتِ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے حکم دیا گیا ہے وہ شاغر ہوں فی الحمد, ان معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرو. ورنہ بارہ نبی کا ذہن, نبی کا علم اور یہ جو اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں ایک سیکنڈ میں دونوں میں تفاوت نظر آتا ہے, لیکن وہ بالکل ان معاملات میں تفاوت نہیں پیدا ہونے دیتا. نبی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ کیا کرو, اس سے ذہنیت میں تبدیلی آتی ہے. جب آپ کسی سے مشورہ کریں گے تو ان کا احترام آپ کے دل میں پیدا ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے بعض اوقات برقرار توجہ ہوگی. وہ تو میں نے بات اس بزرگ برتر ہستی کی بدائی کے بعد آج خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جتنے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ درد ہوتا ہے یا جن کا کیریکٹر پختہ ہوتا ہے, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی وہ کبھی اس کا یہ نہیں کہتے کہ اس کی بات کیوں سنی جائے, ہر ایک کی بات پہ کام کرتے. اور مجھے تو رہ رہا ہے کہ پھر وہ یاد آتے ہیں وہ قائد اعظم جو یہ کچھ دیے گئے. اس دور میں آپ دیکھیں گے اور اس دور کے مورخین سے پوچھئے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ذہنی اعتبار سے جس بلندیوں کے اوپر وہ شخص تھا, صرف دنیا اس کی بات دیتی ہے کہ ایسا اسٹیٹسمین بہت کم دیکھنے میں آیا ہے, لیکن اس اسٹیٹسمین کی کیفیت یہ تھی, اس نے جرت دلائی ہوئی تھی لوگوں کو کہ ہر شخص مجھے کچھ نہ کچھ جو اس کے ذہن میں آتا مشورہ دے. تقسیم کا اعلان ہو چکا ہوا تھا, ایک کارڈ جتنی ڈاک آتی تھی وہ سارے ڈاک کہتے تھے کہ مجھے سنایا کرو, انبار کا لگا ہوا ہوتا. ایک کارڈ کسی گاؤں کے آدمی کا ایک کارڈ تھا, وہ خط بھی اس کا وہی بچوں جیسا تھا اور وہ انجینئر بھی نظر آتی تھی اس کارڈ کی تعریف سے. اس نے لکھا تھا کہ آپ نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, لیکن یہ ان کو شکست ہوئی ہے ہندو اور انگریز کی, یہ بڑے کمینے ہیں. تقسیم کے وقت اتحاد بڑھتی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کرو گزرے. کارڈ کو سامنے رکھ کے اور آپ اس طرح سے بیٹھ گئے اور کہا, میں نے تم لوگوں سے کہا ہوا ہے نا کہ کسی کی بات کو بھی ایسا نہ سمجھو میں توجہ نہ دی جا سکے. کتنی بڑی چیز ہے گاؤں کا دہستانی ایک ہے, وہ کتنی بڑی چیز کر گیا ہے, لیکن یہ شکست ہوئی ہے یہ انتقام لیں گے. شاعر جو ہوں امر دیکھا ہے آپ نے, تو یہ ذہنیت قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو بلا قوم بن جاتے ہیں نا, فرعون بن جاتے ہیں, وہ پھر برخور اتنا نہیں سمجھتے کسی اور کو, ہمارا مسئلے کن بن جاتے ہیں. یہ ذہنیت قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ یہ کچھ کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ مذاق کر کے چلے جاتے ہیں کہ جا بجا. یہاں یہ بات تھی جو قرآن نے واضح کرنی تھی. یہ کہانیاں نہیں کہتا قرآن عزیز علیہ ون, وہ تو اس زمانے کی بات کرتا ہے ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے. یہ نہیں تو گل سن, نہیں تم کل کر, یہ قصہ کسی کشتی بنانے کا اور حضرت کے دل کا نہیں ہے, یہ آج کا بھی قصہ ہے. اب آگے ہم چلیں گے, یہاں تو یوں گزر جائیں گے ہم جلدی سے. پہلا جا امر اللہ وفارت تنور فصل فیہ من کل کشتی کے اندر یہ جتنی بھی ضرورت کے تمہارے پاس یہ جانور وغیرہ ہیں دو دو ڈیرے اس کے پاس رکھ لو. نئی جگہ جانا ہوگا, وہاں آبادی ابھی نہیں ہوگی, وہاں جا کے نئی زندگی شروع کرنی ہوگی. اندازہ لگائیے نہیں کیا آتی ہے, یہ نہیں آ رہی ہے ساتھ اس کے کہ وہاں اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی وہاں نئی زندگی بسر کرنی ہے. تم نے تو جہاں سے ساتھ میں جڑا ہے اور جوڑے جوڑے رکھے ہیں, ایک گایا بھی ہوگی تو دوسرا رہے تو آگے سلسلہ تو چلے نا. پھر یہ رکھ لو, کہا کہ یہ جو آج تمسخر کر رہے ہیں کل ہی سلاب آنے والا ہے, سبا ہو جائیں گے. اس کشتی کے اندر جو تیرے اہل میں سے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھو, وہ بچا لیے جائیں گے. یہ بات ہے اگلی جو قرآن کہتا ہے, تیرے اہل میں سے جو ہیں انہیں بتا دیا جائے گا. ولا تخاطب مثل الذين ظلموا انهم مغرقون, اب دیکھنا ایسے وقت میں پھر تمہارا دل نہ تو سیکھ جائے کہ جن کے ساتھ ذرا کچھ زیادہ تعلق ہے اس کے زیادہ کہنے لاجو گے لائٹو کے نام آ رہی ہے تو دن سر کہنے کا غلط سوال ہی نہیں ہے. جو بھی غالب ہے وہ سارے یکساں ہو جاتے ہیں پھر اس کے پاس, ایسی بات نہ کرنا. خیر الحمد للہ, اور جب تم اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اور توازن اس کا برقرار ہو جائے ان ہسکولوں کے اندر بھی, تو اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ ہاں قابل حمد و ستائش ہے وہ ذات جس نے ہم کو نجات دی اس ظالم قوم سے. یہاں تو صرف یہی چیز ہے کہ وہاں سے بچ گئے, یہ ان کا الہ ہے, بس جانا ہی کوئی بات نہیں تھی کہ کشتی میں وہاں سے نکل آئے. وقور رب ہم ظلم منظم مبارک وان تقار المنظرین, اور اس کے ساتھ پھر یہ کہنا کہ یا اللہ وہاں سے تو نے نجات تو ہمیں دی, وہاں جا کے اتار کہ جہاں پھر زندگی اور اس کی ضروریات اور آسائشیں یہ ساری میسر ہمیں آ جائیں. تو وہ دو چیزیں ہوں گئی, ایک تو یہ ہے کہ اس تباہی صرف بس جانا, صرف بس جانا ہی تو کوئی چیز کامیابی کی نہیں ہے. اگلی چیز تو یہ ہے کہ پھر نئی زندگی کے اندر بھی ساری یہ آسائشیں ملیں. وہ اس کا علاج تھا بس جانا تھا صحیح سے, اور اگلا اس کا علاج کا ہے کہ پھر وہاں بھی یہ چیزیں میسر آ جائیں. تو بتایا یہاں ہمیں یہ گیا کہ کسی عذاب سے بچنا جو ہے اس بچتے وقت یہ بھی سوچو کہ یہاں سے نکل جانا ہی مقصود بھی ذات نہیں ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس نکلنے کے بعد پھر اگلی زندگی جو اس کے بعد آنے والی ہے مستقبل کی, وہ کس قسم کی ہوگی. یہاں میں مان کھا جاتا ہے آدمی بازو کا, آدمی قدم اٹھاتا ہے اور یہ قدم اٹھاتا ہے کہ یہاں سے تو کسی طرح سے چھٹی ہو, وہ کا آسمان سے دیکھ کے دور میں ہٹ جاتی. اتنی بڑی تنظیم وہ کہتا ہے کرو, بچنے کی تنظیم کرو, ساتھ ہی یہ بھی سوچو کہ اس بچنے کے بعد جہاں جا کے پھر مستقبل ہمارا ہے وہ کس قسم کا ہمارا ہوگا. دیکھتے ہو کیا کیا چیزیں کہتا چلے جاتا, کون یہاں لا کر آپ کھا جاتی. تو آپ یہ لوگ اس کو تو سونے تھوڑے سے تباہ کرو برباد کرو گے, اس کے بعد اس کے بعد دیکھا جائے گا. شاید غلط تصویر ہے, غلط کو توڑنے پھوڑنے کے ساتھ پہلے یہ سوچو. سمجھدار انجینئر یا مکان والا وہ ہوتا ہے نا جو پرانے گسیدہ مکان کو گراتا ہے, تو پہلے نقشہ بناتا ہے کہ جب اس کو گرا لیا جائے گا تو پھر اس سفید زمین کے اوپر بنے گا کیا, کیا یہ اس قابل بھی ہوگی کہ اس کے اوپر پھر کوئی نئی عمارت بن سکے. وہ یہ پہلے سوچتے ہیں, پہلے نقشہ بناتا ہے اس کا. جب وہ ابھی اس کے اوپر پرانی شکستہ عمارت کھڑی ہوتی ہے تو وہ نقشہ بناتا ہے کہ اس کو جب گرا دیا جائے گا تو اس سفید زمین کے اوپر پھر مستقبل کا نقشہ کس قسم کا استوار ہوگا, عمارت کا کس استوار ہوگی. یہاں یہ چیز کہیں گے, یہی نہ کہو صرف یہ جو ہے تباہی جس سے بچ جانا, یہ بھی ساتھ کہو کہ اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے بابرکت گزرے گی. صاحب کہانی کہانی کی طرح نہیں کہی, جیسے بچے دادی اما سے کہتے ہیں کہ رات کو سونے کے لیے وہ کہانی سنتے ہیں, بچے سونے کے لیے کہانی سنتے ہیں, وہی خداون بھی آپ کو جگانے کے لیے کہانی سناتا ہے. اتنا سی زائد کا لحاظ آتے ہیں, یہ بات ہم نے کہی ہے, اس میں بات کہانی کی نہیں نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کا عربی زبان کا لفظ جو آیات ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کسی زہرہ نشان سے اس کی حقیقت تک پہنچنا. دھواں آیت ہوتا ہے اس بات کا کہ جہاں نیچے آگ ہے, صحرا میں کتے کی آواز کے لیے آئے آپ کو تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں بستی ہے, کہیں پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو پتا چلتا ہے کہ ارد گرد کہیں پانی ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں. یہ قرآن آیات کہتا ہے لگانے یہ تفکروں سمجھ لینے کے لیے, یہ سمجھ سے کام لینے کی بات ہے کہ صحرا میں پرندہ نظر آئے تو دھیان آئے کہ یہاں کہیں پانی ہوگا. لگانے یہ تفکروں آیتن انا کنا لمبتلین, یہ گردشیں آیا کرتی ہیں کاموں میں, یہ بات ہے آیت جو اس چیز کی. اب یہاں دوسری چیز آتی ہے عزیز آنے میں, اور وہ بڑی عام ہے, پھر اس نقطے کی طرف آ جائیے. نو انسانی عالمگیر برادری کی حیثیت میں رہتی تھی, کوئی تفریق نہیں تھی, کوئی تقسیم نہیں تھی. پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو وہ پک گئے. پہلا اختلاف قرآن نے کہا ہے قبیلے کی شکل میں آیا. میں نے عرض کیا تھا کہ قبیلہ جو ہے نسلی امتیاز کی ابتدا ہے, اس کو جو نسلی طور پر میرا ہے, یعنی پہلی چیز تو بیٹا ہوتا ہے نا وہ تو میرا ہے, یہ جو دوسرا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے. یعنی اب یہ دو انسان نہ رہے اکٹھے, بلکہ یہ اس کا بیٹا ہوا وہ اس کا بیٹا, پھر اس بیٹے سے آگے شاخ چلے, کسی سے خاندان بنا, ذرا آگے اس زمانے میں اسے قبیلہ کہتے تھے, کسی سے قبیلہ بنا. نسل کے امتیاز سے ایک دادا ہے
وہاں تو کوئی تفریق نہیں تھی. اب اس کے پاس دو بیٹے ہیں, یہ کہ بایولوجیکلی ان کے بیٹے ہونے ہیں, لیکن اگر ان کے ہاں جو بیٹے ہوئے ہیں یا آگے ان بیٹوں کے آگے بیٹے جو اولاد چلی, یہ دو الگ مستقل ذات تفریق ہو گئے انسانیت کی. یہ ایک گروہ بن جائے وہ دوسرا گروہ بن جائے اور پھر ان کے ہو جائے مساج دونوں کے الگ الگ, ان میں تصادم ہو. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. باپ کو ایک دادا کے دو بیٹوں کی اولاد سے چلی تھی اور آج یہ قومیں بن گئی ساری دنیا کی. پہلی چیز وطنی اعتبار سے جو قومیں بنی پہلا وہ ہے نا, آگے قرآن بتائے گا کہ وطنی اعتبار سے بھی جو قومیں بنتی ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. پہلی جو تفریق ہوئی ہے انسانوں میں, یہ تو پہلی تفریق قرآن نے بتائی کہ وہ جو طبقاتی امتیاز ہے معاشرے کے اندر, کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں سردار نے کام اور جن کے گھر بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, کام کرنے والوں کو غریب سمجھتے ہیں. پہلی تفریق یہ, دوسری تفریق نسلی آتی ہے. وہاں سے ابتدا ہوئی تھی نا, اس تقسیم کی, انسانیت کی تقسیم جو یہاں سے شروع ہوئی ہے. پہلی نبی ہے, پہلا نبی ہے, پہلی قوم ہے جس کی داستان سنائی جا رہی ہے. بعد اس نے یہ کہنی ہے کہ یہ نسل کے اعتبار سے تفریق یہ ہے جسے قرآن نے کہا تھا کہ ابلیس تمہارے کان میں یہ پھونک دے گا کہ یہ میرا بیٹا یہ اس کا بیٹا, یہ جو کچھ میرا ہے میرے بیٹے کو, جو اس کا ہے اس کے بیٹے کو, خاص تمہارے بیٹے کو ضرورت نہ بھی ہو وہ بھوک سے مر رہا ہو یہ تمہارا بیٹا. اور پھر اس کے بعد آگے شاخ چلی, جس میرا قبیلہ ہے یہ ان کے یہاں کا قبیلہ. یہاں سے بات شروع ہوئی نا, دیکھیے کیسے قرآن نے اور کس طرح پہلے دن سے اس نے قومیت کی کا معیار جو ہے پہلی اینٹ رکھ دی عزیز نمن. آج اس معاملے کے اوپر آپ کے اثر متبد ہوتا ہے اور ان کو تو چھوڑ دیجیے کہ جنہوں نے وطنیت اور جغرافیائی تقسیم اور وہ قوموں کا معیار انہوں نے کس طرح سے خطوں کو قرار دے دیا یا نسلوں کو قرار دیا. قرآن کی حامل قوم بھی آپ کے یہاں جو ہے وہ یہ معیار قوم یہ سمجھتی. ساری جنگ ہماری تاریخ پاکستان میں اس ایشو کے اوپر تھی. یہ نیشنلسٹ علماء وہاں کہتے تھے کہ ایک خطہ زمین, ایک ٹیریٹری, ایک وطن کے اندر رہنے والے مسلم غیر مسلم ایک قوم ہوتے ہیں. مطالبہ پاکستان کے مدعی وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے. اسلام کی روح سے یہ جو ایمان کا اشتراک ہے, دین کا اشتراک ہے, اس کی بنا پہ قومیت کی تشکیل ہوتی ہے. قرآن آیا ہی اس طرح کے لیے تھا اور قرآن بہت آخر میں آیا, پہلی وہی خدا کے لیے یہی کہنے کے لیے آئی تھی. ابھی جانے والے اس حسین انداز میں بات ہو رہی ہے. یہی سورہ ہود 11 سورہ کہا گیا ہے. خدا نے یہ کہا تھا کہ نور ہم تمہیں اور تمہارے اہل جو ہیں ان کو بچا لیں. خود بات کہہ رہا ہے. یہ حال کا لفظ ہمارے یہاں بھی حال و عیال کے لیے بولا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا, وہ اہل میں نسلی امتیاز کی طرح بھی ہوتا ہے, میرے اہل و عیال. اور حال تو پھر اس کے بعد عیال تو آگے اولاد کے لیے آ گئی بات. اہل تو پھر پہلی بنیادی طور پہ بیوی کے لیے بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں حالیہ کہتے ہیں نا بیوی کو, تو حال میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا تو ضرورت ہے ابتدائی. خدا نے یہ کہا دوسرے کہ ہم تیرے اہل کو بچا دے. اب قرآن بڑی گمبھیر سے یہ بات بیان کرتا ہے. مغل سے نو کشتی میں بیٹھ ساتھ اپنے جماعت مومنین کے لوگوں کو بتا دیں. یہ جو آیت 142 سے اپنے سامنے رکھ لیجیے گا, آگے ہم چلیں گے. میں 45 آیت کو اسلام میں پیش کروں گا. درمیان میں جو کچھ ہے وہ میں دھیان کر جاتا ہوں. وہ کنارے بھی کھڑا تھا اگر کے لوگ کشتی میں تھے. سلام آ گیا بہت سداروں والا. آپ نے بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ. بیٹے نے یہ جواب دیا کہ میں نہیں تمہارے ساتھ آنا چاہتا. ٹھیک ہے میں کہیں اور پناہ لے لوں گا. انہوں نے کہا کہ سلام بے پناہ ہے, اس میں پناہ کہیں نہیں ملے گی. اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں تمہاری جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا, تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. اور بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا کہ بیٹے نے یہ بات کہی تھی کہ یوں کہنے والا تھا کہ اتنے میں اتنی بڑی ماحول درمیان میں حائل ہو گئی کہ بات آگے ہو نہ سکی. کیا بات ہے, ہر بات کو ختم کرنے کا انداز حضرت بھی نہیں ختم کیا ہے گفتگو کو. ماحول حائل ہو گئی, بیٹا بھی ڈوبا, قوم بھی ڈوبی. کشتی آگے چلی, کشتی منزل پہ پہنچ گئی, اتر آئے سلامتی سے. اب وہاں یہ بات آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کے ذہن میں خیال کیا پیدا آیا. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ, نوح نے اپنے رب سے کہا کہ جرت عرض معاف ہو تو ایک بات پوچھ کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نوح تیرے اہل جو ہیں ان کو ہم بچا لیں گے. فَقَالَ رَبِّ ابْنِ لِي مِنْ أَهْلِي, تو بیٹا تو سب سے پہلے میرے اہل میں سے تھا, اسے کیوں نہ بچایا گیا. آگے بات ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, تیرے وعدے تو ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں, تو یہ کیا بات ہو گئی کہ اس نے تو وعدہ کر لیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا دوں گا اور وہ تو ڈوب گئے. بیٹے سے زیادہ قریبی اہل کون ہو سکتا ہے میرا, وہ سامنے ڈوب گیا, وعدے تو تیرے سچے ہوا کرتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہوا. ویسے میں ہم تو حکم الحاکمین نہ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا حاکم کوئی ہے, یہ میرا ایمان ہے. بات پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے وعدہ کیا تھا, وعدہ کیوں نہ پورا ہوا, یہ بات کوئی قابل اعتراض نہیں. قرآن کریم نے خود یہ کہا ہے خدا کے وعدوں کے متعلق, خدا نے اپنے وعدوں کے متعلق کہا ہے, لا یخلف المیعاد, ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اور ایک جگہ ہے کہ ان وعد اللہ کانا مسئولا, تو فرض محال اگر کوئی ہمارا وعدہ بھی تم دیکھو گے پورا نہیں ہوگا تو میں حق پوچھ دوں کہ ہم سے بھی پوچھو گے وعدہ کیا تھا کہ پورا کیوں نہیں کیا تم نے. ہاں 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 عزیز آنے مان, رب بننا ہی نہیں سجدا ہے بھائی, یہاں کوئی ذرا بڑا ہو جائے, ایک ٹین دفتر میں سے اونچا ہو جائے اور اس سے کوئی بھول بیٹھے گی کہ آپ نے تو یہ پرامس کیا تھا, اس کے متعلق کیا ہوا ہے. بڑا بڑی گستاخی ہوتی ہے وہاں, وہ یہ کہتا ہے کہ اور تو اور اگر تمہاری دانش میں کبھی ایسا ہو کہ خدا کا وعدہ بھی پورا نہ ہو تم پوچھ سکتے ہو ہم سے. حضرت نوح نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا. سنیے عزیز آنے مان, جو میں نے عرض کیا کہ پہلی وحی آ رہی ہے, پہلا نبی ہے, پہلی داستان بیان ہو رہی ہے اور اصول کیا بیان ہو رہا ہے, اصول بیان ہو رہا ہے تشکیل قومیت کا. اس زمانے میں جب نسل کے سوا کوئی چیز ذہن میں اپنے اور بلانے کے درمیان نہیں آیا کرتی تھی, قبائلی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے. حضرت نوح کے ذہن میں یہ صحیح سوال آیا تھا کہ میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا گیا تھا, بیٹے سے زیادہ بڑا اہل کیا ہو سکتا ہے. کہا نوح سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو, بیٹا بایولوجیکلی سبھی طور پر ٹھیک ہے, بیٹا ہوتا ہے, لیکن کہا یہ تیرے ذہن میں اپنے اور بیگانے کا معیار یہ ہے کہ جو طبیعی طور پر تمہارا بیٹا ہے وہ تمہارا ہے, تمہارا اہل ہے وہ, لیکن معیار خداوندی اور ہے. قال والہ انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. تو سمجھتا ہے کہ بیٹا صرف بیٹے ہونے کی حیثیت سے میرا اپنے اہل میں سے ہے, غلط ہے یہ بات, وہ اہل میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, یہاں تو اپنے بیگانے کا معیار جو ہے عمل صالح اور عمل غیر صالح ہے, یہاں کفر اور ایمان ہے معیار جو ہے. اپنا وہ ہے کہ اس میں شریک ہو تمہارا, یہ سارے جتنے تمہارے کشتی میں آ گئے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کبھی تو اپنے بالاجی سے ہی تمہارا اپنا ہو, یہ سارے تمہارے اپنے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے اپنے جو ہیں, اب یوں لفظ آ جائے گا ان کو بچا دیں گے. تمہارے ذہن میں وہ اپنے اور بیگانے کا معیار جو تھا وہ طبی معیار تھا, ہمارا معیار اس سے مختلف تھا. ہمارا معیار تو یہ ہے کہ نوح کا بیٹا بھی اگر اس اشتراک میں نہیں آتا ایمان کے اشتراک میں تو اہل میں سے نہیں ہے. ابراہیم کا باپ بھی اگر نہیں آتا اس میں تو ابراہیم کا اہل نہیں ہے, لوط کی بیوی بھی اگر اس میں نہیں آتی تو وہ اہل میں سے نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کی چچا بھی اگر نہیں آتے تو اہل میں سے نہیں ہے. دماغ سے نہیں کہا دیا حضور نے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے بیٹی تمہارے گھر میں ہے تم میرے اہل میں سے نہیں ہو سکتے. اسے کہا جا رہا ہے کہ سب معیار قومیت اسلام نے کیا بتایا ہے, معیار قومیت یہ بتایا ہے. حبشے کا غلام بلال اپنوں میں سے ہے, حقیقی چکر جو ہے عباس ہوا اپنے میں سے نہیں, اب تک تو میں ہوں گزا اللہ جل تا کہ یہ ایمان نہ لے ہیں خدا کی اوپر. بیٹا اپنا نہیں، باپ اپنا نہیں، بیوی اپنی نہیں، دماد اپنا نہیں، چچا اپنا نہیں، اب اس کا غلام اپنا ہے، صہیب روم کا مزدور اپنا ہے، سلمان فارس کا اپنا ہے، یہ تو کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ یہ معیار قومیت جو ہے یہ کہاں سے بات شروع ہوئی، یہ تو وہاں سے بات شروع ہو گئی۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، نواقیت کی طرح تو تم نے یہ بات ایسی کر دی ہے، یہ سمجھ لو کہ حقیقت یہ ہے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کا سوال پوچھنے سے پہلے پہلے یہ پوچھ لیا کرو کہ صاحب یہ کیوں ہوا ایسا، بڑی عجیب بات جو اللہ کا ہے، نصیحت کرتا ہے میں تمہیں اس بات کی، جن چیزوں کے متعلق علم نہ ہو اگر ایسا تم سمجھو کہ یہ ایسا ہوا، پہلے یہ پوچھ لیا کرو کہ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ بتا دیجیے گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لا تدری، بار معاف کیجیے گا، راستہ کیا ہے جو تجھ سے ناش نہ رہے، اعلان کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ومن تبعنی فہو منی، جو میرا اتباع کرتا ہے خدا کے راستے پہ وہ میرا ہے، دوسرے کوئی میرے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ دوسری تفریق کیسے مٹ گئی، کتنی بنیادی تفریق، ایک قصہ نوح میں پہلی نبی، پہلی قوم، پہلا نبی، بات سارے ہم آج تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ سیلاب آیا تھا تو کشتی بڑھائی، اس میں وہ بچ گئے، کیا کچھ نہیں کہہ دیا قرآن، اس میں دو تفریقیں جو تھیں انسانیت کی بنیادی، ان کی تو جڑے کاٹ کے رکھ دی، نسلی امتیاز کے اوپر اپنے اور بیگانے کے اندر جو تفریق پیدا ہوئی، تباہ کر کے رکھ دیے انسانیت کو اس نے آج بھی کرا تھا۔ اور پھر ہم دونوں دوسروں کے ہاں کیوں جائیں، دونوں نے اپنے ہاں کیا کیا کیا، میں شوٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے ساری عمر شوٹر، برہمن کے گھر میں پیدا ہونے سے ساری عمر کا برہمن، ان سے تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ورنوں میں تقسیم کر دیا، آپ کے یہاں یہ کیفیت نہیں کہ پتہ نہیں کہ وہ کھا بھی یا نہیں، سید کے گھر میں پیدا ہونے والا سید، ساری عمر فخر کے ساتھ لکھتے چلے جا رہے ہیں، کیا فخر ہے اس کے اندر کہ جس کے گھر میں تم پیدا ہو گئے، کیا کاریگری ہے اس میں کسی پیدا ہونے والے بچے کی کہ وہ کس گھر میں پیدا ہو گیا، کاشی کے گھر کے اندر وہ جگا ہے، معاف رکھیے گا، میرا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی تعزیر کرتا ہوں، میں عام معیار کے مطابق کرتا ہوں، کاشی گھر کے اندر اگر وہ موسی ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ نہ کرتا ہوں نہ مارے، ساری عمر بیچارہ کسی بے عزتی کی زندگی بسر کر رہا ہے، موسی ہے، موسی کا پتر کہاں رہا ہے، وہ تمہیں موسی کا پتر رہنا ہے، چل یعنی اب اس کے بعد اس کی اپنی حیثیت سن نہ رہے، یہ کام یہ سوچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں سب اس میں کوئی ہستی فخر کی بات نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر جناب موچی کے گھر میں پیدا ہوتے تو اپنے نام کے ساتھ ساری عمر لکھتے ہیں، موچی عمر نہیں کبھی کسی نے نہیں لکھا، بلکہ وہ تو چھپاتے دیتے ہیں، کچھ آج میں بتا جاتا ہوں تو ایسی دیر رکھنے پہ اپنے نام، آج بھی وہ جو کفر ہے پہلو ان جس کی جڑ کاٹی قرآن نے عزیزان من، دنیا کی قوموں کو چھوڑیے کہ وہ تو جاہل قومیں تھیں، جس قوم کو ویریے جو اس قرآن کے وارث ہونے کی مدعی ہے، اس قوم کی بھی آج یہ کیفیت ہے عزیزان من، اس پیدائش کے اعتبار سے جو تفریق پیدا ہوتی ہے، زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑ، ہندو سے اعتراض ہو رہا ہے جیسا وہ براہمن کے گھر میں پیدا ہونے والے تو براہمن سمجھتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، سادات کے گھر میں یہ کیا چیز ہے سادات کا گھر، جس کی نسبت سے اپنے آپ کو سید کہا جاتا ہے، حضور کو اس وقت میں سب صحابہ نے یا سید ہی کہہ کے پکارا، روک دیا آپ نے، کہا کیا کہہ رہے ہو، سید کو سب خدا کی بات ہوتا ہے، میں تو تمہارا رفیق ہوں، جس کی حیات طیبہ کا آخری خطبہ حجت الوداع کا یہ تھا کہ یاد رکھو عجم اور عرب کی تمیز، گورے اور کالے کی تفریق، دل کی تفریق، آج تمام تفریقات میں نے اپنے پاؤں کے نیچے مصر کو رکھ دی ہے، تفریق صرف اور ایمان کی تفریق، کہ نام دینے والے ہیں، نام لینے والے نہیں، فخر سے اپنے آپ کو اس کی اولاد میں سے کہنے والے، یہ کیفیت معلوم نہیں آپ لوگوں کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں، میرے پاس اب بھی آتے رہتے ہیں یہ سوالات پوچھنے کے لیے کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ غیر سید سید غازی سے شادی نہیں نکالی کر سکتا ہے اگر کہیں آپ کے علم میں بھی یہ بات اب بھی ہمارے گاؤں میں یہ صورت ہے سید غازی کی شادی غیر سید نام نہیں ہو سکتی سید غازی کی شادی
جی
شہر والے تو سارے بس ان کے اعتبار سے گاؤں والوں سے گزرتے ہوتے جی سید غازی سے غیر سید غازی کی شادی نہیں ہو سکتی ہر شادی کے وقت پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے ذات کیڑی ہے برادری کیڑی ہے ذاتوں کو ذات تو نہیں ہے ویسے یہ اس قوم کی حالت ہے جو پہلی کہیں جس میں خدا نے یہ کاٹ دی نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا کہہ رہا ہے جو تفریق یہ سر پہ پکڑا ہے دریا میں فنا ہو جانا ہے وہاں تو سوال یہ ہے جس نے بھی یہ تسلیم کر لیا صداقت کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے بعد تیری درگاہ میں پہنچے تو سب ہی ایک یہ ہونے کے یہ معنی ہے ہاں عزیزان مان پہلی تحریک آپ نے دیکھ لی دو چیزیں آپ نے دیکھ لی جو کہا تھا کہ بھیجے تو نبی ہم نے اس لیے کہ انسانوں نے جو اختلاف پیدا کر لیے تھے اپنے اندر وہ ان کو مٹائے پہلو ہی نبی کی دو چیزیں قرآن لے کے آیا سامنے نسلی تفریق جس نے ذاتوں اور برادریوں اور قوموں اور نسلوں کی شکلیں اختیار کر لی اور طبقاتی تفریح معاشرے کے اندر دولت کے اعتبار سے وہی ہے تفریح جو باعث تفریح تاخیر قرار دینا دونوں کی جڑ کاٹ کر اپنی تفریح وہی نے قرآن دی اور آج دونوں ہی چیزیں آپ کے یہاں سب ہیں رحمان وہ نکاح شادی کی بات ہی نہیں ہے آج بھی آپ کے ہاں یہ جو کمی کام کرنے والے ہیں یہ وہ موتی اور نائی اور کنجڑے اور دھوبی اور یہ دوسرے جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں اپنے برابر یہی جرم تھا نا ان کے منہ کی کام کا یہی جرم تھا نا جس کے لیے فرق کر دیا گیا اب غرق کرنے کے بھی قدرت کے طریقے الگ ہوتے ہیں اس دور میں تو وہ صرف پانی کا سیلاب ہی غرق کرتا تھا آج اس قسم کی تفریح کرنے والی قومیں جو ہیں آپ دیکھیے تو صحیح کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سیلاب میں غرق ہوئی ہے قومیں جو آپ کی اس قوم کو جو خالص ایمان کی بنا پر ایک قوم بنا کے لائے تھے یہاں پاکستان میں اس قوم کے اندر یہی تفریح جو روح کو بنانے کی تفریح تھی کہیں نسلی امتیاز کہیں برادری اور ذاتوں اور بوٹوں کے امتیازات اس نے آپ کو تباہ کر کے رکھ دیا اس سیلاب میں بنانے اس سیلاب سے تو کشتی سے بچ سکتے تھا اس سیلاب سے تو بچ ہی نہیں سکتے آپ فرض یہ تھا کہ وہ آسان تھا ایک دفعہ سیلاب آیا ختم ہو گئی بات جہنم کا عذاب جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا یموت فیھا ولا یحیی زندگی تو اس میں ہوتی نہیں مصیبت یہ ہے کہ موت بھی اس میں نہیں آتی سوچتے ہیں آپ کس عذاب میں ہم جی رہے ہیں سوچتے ہیں کہ آپ کی وجہ کیا ہے ہر کچھ وقت کے بعد جب بھی آپ کے یہاں کہیں کوئی انتخاب ہے برادریوں کی بنا دی اوپر چلا ہوتے ہیں جتنے بنے ہوئے برادریوں کی بنا دی اوپر بنے انتخاب نہیں میں نے عرض کیا لیلا نے میں روز مرہ کی زندگی میں دوسروں پہ تنقید نہ کی ہوئی ہے اپنے دل میں جھان کے دیکھی ہے ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ آتا ہے کہ یہ موتی جو ہے یہ واجب التکریم ہو سکتا ہے موتی ہے جی بس یہ نہیں ہے کہ تم ہوتی ہے یہ تھا پہلی ذہی عزیزان مان قرآن یہ کہنے کے لیے آیا تھا اب اگلی چیز بڑی اور اہم ہے سیلاب سے یہ کیوں نہ بچ گیا پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھی نا کہ جن کو بچایا گیا ہے سیلاب سے کوئی خوف و فطرت بات وہاں نہیں کی گئی یعنی یہ ایمان والی جو جماعت تھی اور ان میں نبی بھی موجود تھا تو اس سیلاب سے اس لیے نہیں ان کو کسی اور طریقے سے بچا لیا کسی طرح نیک بخت لوگ ہیں ان نیک بختوں کو اور نیک بختوں کے سربراہ کے کہا گیا کہ بچنا چاہتے ہو سیلاب سے تو کشتی بناؤ کشتی کے ذریعے سے بچتے فرق اتنا ہی ہے کہ جو نیک بخت جنہیں ہم کہتے ہیں صاحب ایمان خدا کی طرف سے دی ہوئی جو ڈائریکشن یا ہدایت ہوتی ہے یہ اس کو ایمان لاتے ہیں کہ بات ٹھیک کری اور اس کے مطابق پھر کشتی بنانے لگ جاتے ہیں اتنی سی بات نہیں کہ وہ ٹھیک کہا کشتی بنانے لگ جاتے ہیں پھر اس انکی گنکی اس میں سے نجات ہوتی ہے. اتنی سی بات نہیں کہ سن لیا کہ نہیں کشتی سے اتر گیا میں نے کہا یہ ٹھیک ہے پھر کیا کیا جائے کیا کیا جائے تسبیح لی جائے اور بس ہزار مرتبہ روز پڑا جائے تو کشتی میں بیٹھنے سے نجات ہوتی ہے کشتی میں بیٹھنے سے نجات ہوتی ہے کشتی میں بیٹھنے سے نجات ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آئے ہر پیڑے بیٹھ سے تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ آزاد آیا ہوا ہے کیا کرے جی کوٹھے پہ چڑھ کے باندھا لیا کرو کہاں کشتی بناؤ یہ پتا نہیں ہم بتائیں گے کیسے بناؤ بناؤ کشتی نہیں بناؤ گے تو اس طرح یہ پھر جو قوموں میں آتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ قرآن جرائم کو اس قسم کے گناتا ہے اور ان کے بعد جو ان کی تباہیاں ہوتی ہیں وہ کبھی اس بات کی مدد ہوتی یہاں سیلاب سے ہوئی کہیں ایک جگہ جلا اس سے ہو گئی کہیں وہ آتش فشاں پہاڑ تھا اس کے دامن میں تھے اس لاوے سے ہو گئی وہ سبا کے متعلق قوم سبا کے متعلق کہا کہ انہوں نے کرولا ڈیم بنایا تھا بہت بڑا ڈیم بنایا تھا. بڑی عجیب ہے وہ داستان کہا غنی سی معاشرت ان کی اس معیشت کے لیے انہوں نے بڑے انتظامات کیے اور انہوں نے پانی کو جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان کو جو حوض ہوئی دولت کی تو انہوں نے تجارت کے لیے لمبے لمبے سفر اختیار کیے. نتیجہ یہ کہ یہ جو چیزیں بنائی تھی زرعی اپنی معیشت کے لیے یہ مغلق کر دی وہ ڈیم کی مرمت ہی نہیں کی ان سارے جتنے بھی سے جس کو بھی کچھ ملا وہ دے کے چل پڑا کہ اس میں دولت زیادہ ملتی ہے. انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. ان کا نبی آیا اور اس نے آگے کہا کہ وہ تو مقصد تم نے یہ پہلے جو ڈیم بنا دیا ہے اتنا پانی اس کے اندر بھی جمع کر رہا ہے اس ڈیم کے متعلق احتیاط برتو اس کی مرمت ورمت کرتے رہا کرو ورنہ اگر یہ نیچے سے بنیاد نکل کے اس کی وہ پانی ہوا بھرا ہوا تو تباہ ہو جاؤ گے. تمہیں پوری ہوئی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا مال لیا اور نکل جاتا ہے چلا جا رہا ہے کوئی کراچی جا رہا ہے کوئی ابو ظہبی جا رہا ہے کوئی کویت میں جا رہا ہے تو سعودی عربیہ جا رہا ہے نکل جاؤ ڈاکٹر ادھر چلے گئے انجینئر ادھر چلے گئے صاحب چلے جاؤ آ جاؤ بہن بنا بیٹھے ٹھیک ہے اپنے گھر کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی ان سے یہ کہہ رہا عزیز آن من سوچی کہ قرآن ہے کیا کتاب یہ کہتا کیا ہے اور اس نے کہا کہ تو روز بابو آیا جو اس کی بارش سیلاب آیا پانی زیادہ جمع ہوا نیچے کی بنیادیں نکل گئے بند جو ٹوٹا ہے تو اس نے کہا پوچھو نہیں کہ اس کی تباہی کیا ہوتی ہے ہم نے تو دیکھی ہے نا تباہی. اب یہ بات جو ہے کہ یہ جو کبھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں اور وہ جو اخلاقی چیزیں ہیں قوم کی ان میں ربط بھی ہے آپس میں کہ قوم تفریق کر رہی ہے معاشرے کے اندر پیشہ ہرسے کے بنا کے اوپر ان کو ذلیل سمجھ رہی ہے بڑے بڑے جو ہے وہ ہمیشہ بنے بیٹھے ہیں سیلاب سے غرق ہو گئے. یعنی اخلاقی جرائمی اور ان نے ربط کیا ہے تو ربط عزیزانے من اب زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے یہاں جو ہر سال سیلاب آتے ہیں اس کے بعد جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو بات پتہ کیا نکلتی ہے کیونکہ یہ جو دل بنایا تھا نا اس میں سیمنٹ کی جگہ ریت لگی ہوئی سیمنٹ کی جگہ ریت لگنا اخلاقی خرابی ہے نا بدنامتی ہو رہی ہے. آپ اگر قرآن سے ہی کہہ دیں کہ وہ کام بڑی بدنامت تھی اس واسطے سیلاب سے غرق ہو گئی تو بظاہر نظر آئے گا کہ صاحب بدنامتی اور سیلاب سے غرق ہو جانا اس میں ربط کیا ہے باہمی ربط یہ ہے کہ جب کوئی قوم بدنامت ہو جاتی ہے اس میں رشوت ستانیاں آ جاتی ہیں اس میں استدار آ جاتا ہے ان کے ہاں وہ چکر شروع ہو جاتا ہے وہ دولت کا پھیر اور تالٹی بازی اور ایک کسی کی لگ پوری جو ہو رہا ہے جتنے جتنے ان کے فرائض منصبی ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے بے پروا ہو جاتی ہے. انجینئر اگر جاتا ہے تو وہ اس کو ٹھیک طرح سے نگرانی نہیں کرتا چشم پوشی کر لیتا ہے تو اس کے گھر پیسہ پہنچے گا ٹھیکے دار وہ سیمنٹ کی جگہ ریٹ ہی ٹھوک جاتا ہے وہ انہیں اڈا بتانا دیتا ہے ان لوگوں نے رشوت دینا لیے کچھ ہو جاتا ہے اس کی. آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرپٹ معاشرے جو ہے اس کی تباہیاں جو آتی ہیں ماضی ذریعے سے لیکن اس کی بنیاد ہوتی ہے اخلاقی. ہمیشہ یاد جس قوم کے جس یہ اخلاق جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں انتظامی امور کے اندر, ان کے یہاں بند نہیں ٹوٹتا. ان کے یہاں تو جاپان میں زلزلوں سے اتنی تباہی جس کا انتظام ہی کوئی دنیا کی قوم نہیں آج تک کر سکی تھی. بنا انہوں نے اپنے ہاں کی محنت سے کالج سے انہوں نے گھر ایسے بنا دیے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے جو آتا رہے وہ گھر کامتا رہتا ہے, گرتا نہیں ہوتا. یہ ہے اخلاقی خرابیوں میں اور سبھی طور پر کسی قوم کے تباہ ہونے کے اندر ربط. قومیں تباہ سبھی طور پر ہی ہوتی ہیں. علی خان ماں فوکل فطرت دان جسے ہم کہتے ہیں وہ کہیں نہیں ہے. خدا کے قوانین جو ہے بلند بڑے سنت اللہ ہے تبدیلا, ہم ان میں کبھی تبدیلی نہیں کرتے. سنت اللہ جو ہے کہ جو قوم اپنے بند پکے سیمنٹ سے بنائے گی وہ سیلاب سے محفوظ رہے گی. پکے سیمنٹ سے بنانے کے لیے دیانت داری تکنیک کی ضرورت ہے, تو یہ بھی معلوم ہو صلاحیت اور دیانت داری کی ضرورت ہے. یہ چیز ہوگی تو بن گئے, یہ چیز نہیں ہے تو بن ٹوٹے. تو یہ دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جو قرآن نے بتایا کہ یاد رکھو حفاظت طبی طور پر ہی ہوتی ہے. ندی اور اس کی پہلی تلاش کو بھی کشتی کے ذریعے سے تالاب سے بچنا ہوتا ہے. اٹھا کے ہم نہیں لے جاتے. یہاں قوم سے اگر کچھ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ یہ چیز کرو تو وہ چیز کرو, دیکھیے نا صاحب چین ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے رات کی مسلط ہوتی ہے تو سب کچھ ہی ہو جایا کرتا ہے, سب ہو جاتا ہے مولا ہو جاتا ہے. اور بھی ہمیں وہ قصے سنا دیے جاتے ہیں کہ بڑا مقابلہ تھا, 313 ایک طرف تھے, 1000 دوسری طرف تھے, بڑا سخت مقابلہ تھا. 313 تو جیت ہی نہیں سکتے تھے, شکست ہو جانی تھی عین اس وقت بدر کے میدان میں. پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ٹینکریوں کی ایک مٹھی دی اور پھینکا ان کی طرف, وہ سارے اندھے ہو گئے اور وہ اندھے ہو گئے اور یہ سارے مار میں چلے گئے جناب. یہ ہمارے ہم آتا ہے قصہ. جی اندر آ جائیے. بہت اچھا شعر ہے باغے کے ہم بہت سوسی کی ہے یہ سزا, ہو کر اسیر بھاگتے ہیں راہ زن کے پائیں. آپ گھر میں آئے تھے نا, جاؤ نہ ہم دیکھتے بنے کیا بنے ہم. خوشی کی بات ہے, میں سوچ رہا تھا کہ شاید بات بڑی اہم آ رہی ہے اور آپ کہیں گے کہ وقت ہو گیا ہے, اب تو میں آگے ختم بھی کروں گا تو سیتان کتا کر جانا. ادو شروع مرد لوگوں کے سارے بات خراب بات ہے. اقبال کہتا ہے کہ یاد رکھو کبھی کبھی طوفان بھی ناخدائی کا کام کر دیا کرتا ہے, بشرطے کہ طوفان میں گرے ہوئے اپنے ہوش اور آواز نہ کھو بیٹھے, پھر وہ کر دیا کرتا. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے دونوں کے اندر ربط. ماں باپ فکر بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے وہ کہیں کہ میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ہے ہمیں کسی بات سے بھی ہم نہیں کہتے کہ ناممکن ہے, سب تو حالی نہیں ہے. جو عدم سے وجود میں رہ سکتا اتنے بڑے قربوں کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتا. لیکن اگلی بات ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, جنگ عذاب کے درمیان میں آئی ہے یہ آیت کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. عزیزان من, اگر سوال یہی ہے کہ جب شکست ہونے لگے کوئی اور صورت نہ رہے تو کینکریوں کی مٹھی مار دیجیے, اگلے اندھے ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے یہ کس طرح سے نمونہ بن سکتی ہے بات. یہ اگر یہ چیزیں مافوقل طریقے سے ہی ہونی ہیں تو یہ تو ہمارے لیے اس وقت نہیں بن سکتی. آج جب بھی کسی سے کہا جائے گا کہ صاحب دیکھیے رسول اللہ اور ان کے صحابہ سے باہر انہوں نے 10 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں قوم کے کتنے ملک پتہ کر دیے, کتنی قوموں کو انہوں نے پتہ کر دیا کہ بھائی ان کی کیا بات ہے, وہ تو عادی تھے نا, وہ تو رسول رسول تھے, وہ صحابہ صحابہ تھے. تو یہ جو اس لئے اس میں قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے ان کی زندگی تو پھر اس لئے اس میں کہتے تھے اور ان سے پوچھئے کہ جب وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر پہاڑی پہ جب کھڑے تھے وہاں ایک تدبیری غلطی ہوئی تھی نا پتا وہ تھی مبدل بات شکست ہو گئی اور اتنی بڑی وہ شکست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو تاریخ میں آتا ہے یعنی وہ صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا بچانے کے لیے کوئی صورت نہیں تھی بچنے کی اور جتنے تیر آ رہے تھے ان کو اپنی پشت کے اوپر لے کے رسول اللہ کو بچایا اور پھر یہ بھی کہ اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا دال شہید ہوا بے حد خون نکلا تو اگر وہی چیز تھی کہ ایسے وقت میں وہ پتھر مار دیا کرتے ہیں تو اندر ہو جاتا تو جہاں کیوں نہ وہ مارے گا یہاں قرآن نے کہا ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ آگے نہ مرنا بات سوچنا کہ کیا ہوئی ہے یہ کیوں شکست ہوئی ہے شکست اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے کمانڈر نے ان سے کہا تھا جو پہاڑی کے درے کے اوپر کھڑا تھا دستہ تو یاد رکھو کوئی صورت بھی ہو تم نے اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہ بڑا ہمارے لیے نازک مقام ہے جہاں سے حملہ ہو سکتا ہے دوبارہ یہ نہ کرنا قرآن کہتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ جب سامنے دیکھا میدان جنگ میں والے غنیمت پڑا ہوا اور وہ لگے سپاہی ڈوبنے تو وہ وہاں سے بھاگے اور بگے ڈوبنے کہنے کی یہ صورت تھی ایک کمانڈر جو ان کی نافرمان لگائی کو یہ کچھ ہوا تم تو ایک سو تمہارا رسول بھی نہ بچ سکتا سوچتا ہے تم نے جاؤ اس گھاٹی کے اوپر دوبارہ کرو تاپ ان کا اس طرح سے یہ بچو گے یہ ہے اس میں ایسنا ہمارے لیے جانے کا ورنہ اور قدرت باتوں سے اگر یہ سب کچھ ہو تو ٹھیک ہے جی وہ کر گئے اپنے وقت میں اب آپ کیا کر سکتے جی تو اب تو بہرحال مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلے ہم تو چلیں تو ٹھیک ہے سم انشاء اللہ قرنن قرنن آخری اگر سنگھ علیہ السلام کے پاس کہا کہ اور قوم آ گئی اور قوم جو ہے یہ قوم آج ہے پوری چیز فارسل نسیم رسول من ہوں ان میں سے وہ رسول آ گیا اس نے بھی آ کے وہی بات کی کہ امیب اللہ مالک ان میں نے ڈال دیا قانون صرف خدا کا ہے صرف اس کا اتباع کرو دوسروں کا اتباع نہ کرو افادہ کا تقوی کیا جو میں نے کہا ہے اس کے لیے داشت کرو گے جو بات میں نے کہی اور پھر وہی بات کالم ملا ملا من قوم الذین کفروا وکذبوا وہی ملا قوم آ گئے وہی سردار آر قوم آ گئے وہی دولت مند طبقہ پھر وہی مخالفت میں پڑ رہا آپ دیکھیے نا عظیم نے من جہاں مخالفت ہوتی ہے سب سے پہلے یہ جو طبقہ ہے اوپر کا مدرسین کا سرمایہ داروں کا یہ طبقہ ہے جو مخالفت کرتا ہے ورنہ مذہب کی مخالفت کا سوال بہرحال کسی پنڈت کو کسی مولوی میں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تو چیز قرآن نے کہی ہے کہ جہاں ان کو شکست ہوتی ہے وہاں یہ مذہب پرست کے تو آگے کر دیتے ہیں قرآن کو جب شکست ہوئی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تو اس نے کہا کہ صاحب آج یہ مذاکرے برتر مہلت مانگتا ہوں کچھ وقت کے بعد یہاں پھر ہم ان کو جان کریں گے اور اس نے اپنے ہاں کے جو یہ بڑے بڑے سازی تھے مذہبی پیشوائیوں کے لیڈر ان کو بلایا اور کہا کہ یہ بات میرے بس کی نہیں رہی ان لوگوں کی سٹیج کے اوپر اس کو شکست ہوا آگے کہا جیسے ساری قوم کے اندر دھجورا بھجوا دیا کہ یہ جو ایسے لوگ آ گئے ہیں تمہیں تمہارے مدد سے پردشتہ کر دیں گے آؤ اس کے خلاف وہی ٹیکنیک مذہبی جذبات کو آپ مشکل کر دیجیے جو جیمیا کرا لیجیے یہ حکمت کرانی ہے یہ کام آ گئے وہی ملا ہے کام آ گیا اچھا جی اب یہ سوال یہ ہے کہ اس قوم کے متعلق قرآن نے کیا بتایا بات وہی ہے کانن ناس امت واحد عالمگیر برادری اس میں اختلافات پیدا ہوئے اس سے تفریق پیدا ہوئی قوم میں اس سے تباہیاں آنی شروع ہوئی نبی آیا اور اس نے آگے کہا کہ یہ تفریق ختم کرو
پہلی تصدیق ہم نے دیکھی حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے، یہ دوسری قوم آپ دیکھیے عزیز آنے، اس کا تذکرہ سورہ الشعراء میں 26ویں سورہ پہلے قرآن ان کا تعارف کراتا ہے. یہ قوم تاریخ بھی بتاتی ہے بڑی مرفل حال اس دور کی، اس دور کی بڑی محسوس بھی تھی. اب تو کچھ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ تعویز اور تمدن اور یہ ترقی وغیرہ یہ ہمارے ہی دور میں مخصوص ہے، نہیں وہ قوم پرانی قوموں کے لیے ان سے کئی الگ باتیں کرے جاتے ہیں. یہ جو ایکسکیویشن خدائیاں افراد آ رہے ہیں ان سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بات نہیں کہ یہ قومیں اتنی جاہل تھی اتنی بلند تھی، ان قوموں کے اندر بڑا تمدن قرآن تعارف کرا رہا ہے قوم عاد کا، عاد کا جو حضرت نوح علیہ السلام کے سکسیسر میں، یعنی اس قوم کے بعد یہ قوم ہے جس کا ذکر ہے. یمن کے اندر یہ قوم شروع تھی اور وہاں سے یہ چلی ہوئی قوم شام تک چلی جاتی تھی اس سلسلے میں، کیونکہ آج کے لیے کیا کہتے ہیں نہ یار کوئی بات نہیں، آج تو شام تک نہیں نہیں شیرا پھر دوسرے لا لو دوسرے بھی لگے بات لگی چلے بات لمبی چلے گی یہ میں نے انہیں نہیں جانا ہے. تم کہا یہ جو ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کتنی آسائش کی زندگی، کتنی فراوانی ہے تمہارے پاس، امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون. اس دور میں یہی چیزیں تھیں زیادہ سے زیادہ، کہاں باغات، کھیتیاں، چشمے، پانی، مویشی اتنے، زراعت ایسی اچھی، پھر تمہاری افرادی قوت بھی کتنی زیادہ ہے، یہی چیزیں ہوتی تھی اس دور کے اندر کسی قوم کے لیے. کہا اتنا کچھ دے رکھا ہے تمہیں خدا نے، اتنی افراد سے یہ ساری چیزیں تمہیں میسر ہیں. اس کے ساتھ ایک بات اور بھی تھی، افراد بھی تھی، کہا تو وہ قوم جاہل قوم نہیں تھی. 46/26 وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة. یہ جو علم و فن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ انسان کی سماعت، بصارت، قلب، یہ ہے وہ چیزیں. قرآن نے جہاں بھی کسی قوم کو ذکر کیا ہے نا کہ وہ علم اور بصیرت میں ان چیزوں میں آگے تھی، انہی الفاظ سے ذکر کیا ہے کہ ان کو یہ قوتیں بڑی حاصل تھی. اور یہی قوتیں حقیقت میں سما بسر تو یہ حقیقت میں نمائندہ کا نمائندگی کرتی ہے آپ انسان کی جو 5 سینسز ہیں ان کی، پرسپچوئل نالج جسے آپ کہتے ہیں نا، 5 پرسپشن، حواس کے ذریعے تو علم حاصل کرنے کے ذرائع یہی ہیں. یہ جو 5 حواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سے باہر کی چیزوں کی کچھ معلومات آپ تک پہنچتی ہیں. آواز آتی ہے اچھا آتی کان میں آواز آئی، اب وہ آواز جو ہے وہ تو پٹاخے کی سی آواز ہے. یہ آواز کیا کرتی ہے؟ یہ آواز ہمارا جو ذہن ہے، سوچنے والی جو اندر قوت ہے اس تک پہنچتی ہے. اور ہم آپ تو شاید اتنا ہی فرق کر سکے کہ شاید بندوق کی آواز ہے، یہ اس فن کو جاننے والے تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سپرنگ گن کی ہے یا وہ ہے، وہ جو چھوٹی بندوق ہے اس کی ہے بڑی کی ہے. آواز وہاں پہنچتی، اس آواز کے بعد ایک چیخ آتی ہے، چیخ بھی کان کے ذریعے آتی ہے. یہ چیزیں انسان کے ذہن تک پہنچتی ہیں اور ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ یہ تو ہمارے بچے کی چیخ نظر آتی ہے. اسے کہتے ہیں مائنڈ، فؤاد، ذہن، اندر فیصلہ کرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے. بس یہ چیزیں ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ جس قوم کو یہ حاصل ہوں اور وہ ان سے صحیح کام لے، وہ اس مادی کائنات کو مسخر کرتی چلی جاتی ہے. اس قوم کے متعلق کہا کہ انہیں یہ کچھ حاصل تھا اور اس لیے وہ انہی چشموں سے، اسی زمین سے، انہی باغات سے، انہی کھیتیوں سے اتنی بڑی ترقی انہوں نے حاصل کر لی ہوئی تھی. وہ پھیلی ہوئی تھی وہ قوم جس میں
وہ قانون مستفسرین بڑی عجیب چیز ہے. 29:38 دانا دیا کون تھی, آنکھیں رکھتی تھی, دیکھتی ڈالتی تھی ہر چیز کو. اب دوسرے کس کن الفاظ میں قرآن ان کا تعارف کرا رہا ہے, پھر اس کے متعلق بتایا یہ وہی 26:129 لعلکم تخلدون, کہا کہ وہ اس قسم کے محلات بنایا کرتے تھے, ایسے پختہ کلے بنایا کرتے تھے جیسے قیامت تک انہوں نے ہی لینا ہے بغیر اتنے اتنے مضبوط کلے بنایا کرتے تھے, کلے ہی نہیں بناتے تھے. ایک بات اور بھی کہی اور اس میں پھر ہمارے لیے یہ چیز آ گئی, کہا کہ اتب نون بالکل ارین آیتن تابسون, پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر یادگاریں قائم کیا کرتے تھے, بڑی بڑی یادگاریں قائم کیا کرتے تھے. ایک لفظ عجیبا نے من کہانی بیان ہو رہی ہے قوم آج کی, کہا جا رہا ہے ہم سے, کہا تمہیں پتا ہے کہ کیا خرچ کیا کرتے تھے, بتایا بنایا کرتے تھے, ایسے یادگار بنایا کرتے تھے کہ جس کا کوئی فائدہ کچھ نہ ہو انسانوں. اب اپنی حوث جو سیکھے اس کی اس کو پورا کرنے کے لیے جو لاٹھی کھڑی کرتے ہیں یادگاریں بناتے ہیں, دیکھ دیکھ آنا انسانیت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں, لاٹھ کھڑی کر دی جنا رہے اس کے اوپر اتنے کروڑ روپے, اس کا اگر اسپتال بنا دیا جائے. اب پہلی چیز اس کے اندر یہ آئی, قرآن نے کہا یہ ہے ویم کا تفصیل ارد ما یم کم ماس, یاد رکھو یہ مٹی اور پتھر کی یہ یادگار بھی ہے جو تم کہتے تھے تخلدون, کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم رہیں گے ہمارا نام رہے گا. مٹی اور پتھر کی یادگاروں سے نہیں رہتا, یم کو تفصیل ارد ما یم کم ناس, وہ چیز جو انسانی کے لیے منفرد بخش ہے وہ یادگار ہمیشہ رہا کرتی ہے. تو پہلی چیز تو ان کی ذہنیت یہ بتائی کہ وہ یہ کیا کرتی تھی سب. اب آئی وہ بات کہ وہ تقریب کیسی تھی معاشرے کے اندر, وہ کیا کیا کر کیا نظام تھا اس قوم کا. وہ 46:25 میں یہ بات کہی, ایک لفظ میں بات کہہ جاتا ہے قرآن عزیزہ نے من, کہا کہ تمہیں بتائیں تباہ کیوں ہوئی, وہ قومن مجرمین تھی. اب ہمارے یہاں مجرم جو ہے اس کا تو لفظ کچھ اور ہی ہمارے یہاں ہو گیا نا, یہ برائے جس کو ہم کہتے ہیں مجرم کہتے ہیں, عدالت کی روح سے وہ خاص چیف ٹو دی لیفٹ اور رائٹ والا ہی جرم کیوں نہ ہو, تو جرم ہمارے یہاں ذہن میں کچھ آ گئی ہے اس قانون کی خلاف ورزی کے لیے جو بات کی جائے وہ جرم ہے. ٹھیک ہے قانون کی خلاف ورزی ہے, لیکن یہ تو عربوں کی زبان ہے, یہ دو زبان کے اندر جو قرآن آیا ہے اس سے پوچھو گے عرب زبان, عربی کی زبان میں جرم کسے کہتے تھے, مجرم کسے کہتے تھے, وہ دوسروں کے ہاتھ کے درخت کے پھل کی شاخ کو کاٹ کے اپنے ہاں لے آنا, جرما کے معنی یہ ہوتے تھے, دونوں کے اون کو نور کے لے جانے والا. بات ساری کہہ گیا جی ایکسپلائٹیشن کے لیے کوئی اور جانے لفظ بھی ہو سکتا, نوند لینے والا دوسروں کے ہاں کے پھل کے درخت کو کاٹ کے اپنے ہاں لے آنے والا, یہ جرم ہے عزیزہ نے مانا. پھیلاتے جائیے اس کی تفصیل کو, دیکھتے چلے جائیے کہ پھر جرائم کسے کہتے ہیں, اور جب اس نے کہا کہ وہ قوم المجرمین تھی تو مانے کیا تھے, قوم المجرمین یہ جرم تو اتنا پھیلا ہوا ہے آج دنیا کے اندر عزیزہ نے مانا, جرم تو در ام کے دیگر طرف دانا ہی نہیں کہہ آنکھ ہاتھوں پر آج کی سیاست یہ ہے تو کھیت کی بوئے کوئی کاٹ کے کوئی دیتا, کھیت کسی کا کرنے والے کسی کے جاتا, یہ ہے جرائم جی نے کہا. کہا یہ تھی اس کی کیفیت اس قوم کی, کرتے کیسی. اب یہ جو چیز ہے کہ دوسری جہاں کی کھیت تھی
دوسروں کے یہاں جیتا ہے تو دوسروں کی محنت اس کو ایکسپلائٹ کرنا جو ہے کون کر سکتا ہے اس کو؟ دو لفظ آزاد کہتا کہ یہ تم کی یہ بتشتم بتشتم جب تاری چھبیس بتا ایک سو تیس غریبوں کمزوروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے, ایسا ہاتھ ڈالتے تھے کہ ہڈیاں توڑ کے رکھتے تھے. دیکھتے ہیں قوم کے جرائم کیا گنائے جا رہے ہیں, کیوں نبی آ رہا ہے ان کی طرف. میں کسی کی تاثیر کسی چیز کی نہیں کہنا چاہتا. آج تو دن یہی ہے نا کہ جس کا پاجامہ ٹکنے سے ذرا نیچے ہوگا جہنم میں چلا جائے گا. جو یہ گنا رہا ہے قرآن, جب پکڑتے تھے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے, جب تار کا لفظ جو ہے وہاں قرآن نے ان کے لیے جو یوز کیا ہے, یاد رکھیے خدا کے لیے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. المتضمر بھی آتا ہے, جبار بھی آتا ہے, مقتدر بھی آتا ہے, عزیز بھی آتا ہے. جب کسی مظلوم کی حفاظت کے لیے یہ کیا جائے وہ خدائی صفت ہوتی ہے, جب مظلوم کے لیے یہ کچھ کیا جائے کرامی ہو جائے. کہتا ہے دوسروں کے پھل توڑنے کے لیے, دوسروں کی بھینڈوں بیلوں کو موندنے کے لیے جب کسی کے ہاتھ ڈالتے تھے, اتنی سختی سے ہاتھ ڈالتے تھے کہ ہڈیاں توڑ کے رکھ لیتے تھے صاحب. اور آگے یہ بات بتائی کہ کیفیت ان کی یہ تھی, قوم سوری کے متعلق جیسے جیسے یہ بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں یہ قوم اچھی بھلی انسانوں کی قوم, وہ اس قسم کی قوم بن کیسے جاتی ہے؟ 11/11 ہاں 11/59 بڑی عجیب چیز ہے. کہتا قومیں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے صرف ہو کیا جاتا ہے؟ کہتا ہو ہی جاتا ہے کہ وقت تباہ امرا کل جب صاحب تیار ہوا اوپر, وہ ہوتا ہے ایک قسم کا یہ قدر اور چادر ہڈیاں توڑنے والا, اور یہ اس کے اتباع سر کے چلے جاتے ہیں. امر اس کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں ان کو ان احکام کی پیروی کرنی پڑتی ہے, ساری کام ہوئے جو بن جاتی جو وہ ہوتے ہیں. جس رہج کو دوسرے مقام پہ شیخ صاحب کی مجبوری کا مجھے احساس مجھے یہ سوچنا ہے وہ خاص وقت کے لیے ہوتا ہے, اس وقت کے بعد ٹیپ ختم ہو جاتا ہے. انہیں یہ ٹیپ یہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجنے ہوتے ہیں. اور لگا جی شکریہ جناب. یہ علی قرآن عزیز من واپسی ہے, میں پھر عرض کر دوں کہ میں تعبیر نہیں کہنا چاہتا. یہ میں آپ دیکھتے ہیں ان کاموں کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے. یہ نہایت ضروری چیز ہے, یہ ایک نظام کے پروگرام کے اجزاء ہے. خرابیاں جو ہے وہ یہ ہیں قوموں کے اندر. یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن نے جب یہ کہا ہے خدا کے متعلق یہ المتکبر کبریائی اس کے لیے ہے, وہ قوم جو خدائی صفت اپنے اندر پیدا کرتی ہے اس کے لیے بھی کبھی آئی ہوتی. انتم العالم کہا ہے اس نے مومن کی, عام اصطلاح کے اندر جسے ہم کہتے ہیں یہ گلاہے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی, یہ کام یہ انبیاء اقرار لینے کے لیے آتے تھے, گبریائی لینے کے لیے آتے تھے, قوت دینے کے لیے آتے تھے. لیکن اس کی گلائی اور قوت کا استعمال جو تھا وہ اس میں اختلاف ہوتا تھا. وہ ایسا تھا ہر کمزور کی ہڈی توڑنے کے لیے, ان کا یہ ان کے ہر کا اقتدار اور کی لڑائی ہوتی تھی ظالم کی کڑائی میں روڑنے کے لیے. آپ دیکھیے اس کام کے متعلق چکا ہے کہ جب بارین تھے اور جب ہاتھ ڈالتے تھے سختیاں توڑ دیتے تھے اور ان کے اوپر کے زیرو اس قسم کے تھے, اس لیے کام ہو گئی تھی. کہاں کے اس کا جرم بتائیے, اما آج 41/15 ابراہیم حاصل تھی, قوت حاصل تھی ان کو, پھر جرم کیا ہے؟ عالم تو مومن کو بھی کہتے ہو, سب سے بڑی کی دعائی
خدا کو کہتے ہو تم کبریا والے عزم کا قبضے خرچ کیا تھا کہنا ہے سب تک بنو پھر اردو بغیر حق فرق ہو گیا حق کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے مخالفین کی قوت جو روکنی پڑے تو اس میں جو قوت استعمال ہوتی ہے وہ خدائی قوت ہے خدائی صفت ہے. مظلوم کی ہڈیاں توڑنے کے لیے جب وہی استقبال ہو وہ فرعونیت ہے ابلیسیت ہے بغیر الحق. تو الحق کے ساتھ استقبال یہ جرم نہیں, بغیر الحق جو ہے وہ جرم ہے. اور پھر ذہنیت یہ تھا وقالو ما نشد و ملنا خوب ہوتا, کیفیت یہ تھی کہ وہ دوسرا جو سامنے آتا تھا نہ دلیل نہ برہان کوئی بات نہیں, ہم جانتے نہیں ہو ہماری قوت کتنی بڑی ہے, ڈرو ہماری قوت سے. بات تو آگے آئے گی لیکن یہی تو رہا, ان کو تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. خلقہم ہوا اشد منہم قوت, ان سے کہو کہ اور تم سے بھی بڑی بڑی قوتوں والی قوم کی ذریعے قرآن جلدی سے آ جاتا ہے. میں نے نہیں ہم جلدی سے آ جاتے ہیں درمیان کی کڑیاں چھوڑ کے, یہ نبی آیا بہت کچھ اس نے ان کو بتانے کے لیے بڑی محنت کی جان لڑا دی. بڑا مشفق ہوتا ہے نبی جو ہے, اس کا دل کرتا ہے دوسروں کی تباہی کی اوپر, لیکن جو خودکشی پہ تلا ہوا ہی ہو اس کو بچا کون سکتا ہے. ہوا کیا قرآن نے ابھی ابھی کہا تھا نا کہ ان کو سما اور بصیرت, سما اور بصارت اور فلاح شعور اور عقل اور فکر یہ سب کچھ حاصل تھا, لیکن کہا کہ یہ جو ان کے ہاں کا غلط نظام تھا اس نظام کے انجام میں جب تباہی آئی اس قوم کی تو اس وقت ہما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شعور اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. جب ان کی غلط کوشیوں کا انجام اور نتائج تخریب کی صورت میں سامنے آئے اور تباہیاں عمر کے آ گئیں, بڑی عقل مند قوم تھی, بڑی علم والی قوم تھی, بڑی ہنر والی قوم تھی, ان کی سما اور بصارت اور قلب کسی کام نہ آ رہا ان کے صاحب. غلط نظام کا انجام جو ہے یہ نہیں کہ قوم جاہل ہوتی ہے اس کو تباہ کرتا ہے, قوم تو اپنے فکر کی بلندیوں میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی تباہ کر کے رکھتا ہے. کہا تو یہ چیزیں کچھ کام نہ لے سکی, لاگنا کچھ کام نہ لے سکی, جب انہوں نے صحیح نظام کی مخالفت کی, غلط نظام کے بھروسے سے دنیا کے کمزوروں کے ضعیفوں کے زندگی تنگ کر دی, تو ان کے پاس جس چیز کا وہ مراکز رہا کرتے تھے نا, ان غریبوں کا ضعیفوں کا, انہوں نے ان کو آ کے دبوچ لیا اور ایسا دبوچا اور دوسری جگہ ہے یہ تھا جی 46 بتا 26 اور دوسری جگہ ہے ایک لفظ میں 7 کہہ دی 7 بتا 72 میں ہے یہ بات. ہاں وقت جادر المدینہ تجربے بھی آ جاتے نا وہ بات تین وہ قوم کے جو صحیح قوانین خداوندی کی تصدیق کیا کرتی تھی بس بتایا ہوا اس کی جڑ کٹ کے, اور دوسری جگہ ہے کہ پھر ان کی کہانیاں اور داستانیں ہی باقی چاہیے قوم ختم ہو گئی. اور یہ دوسری چیز ہمارے سامنے عزیز آنے مانا گیا, دوسرا نبی آتا ہے اور وہ دوسرا نبی جو ہے وہ کس تفریق کو مٹانے کے لیے آتا ہے, کمزور اور طاقتور یہ تفریق ہے. وہ کمزور خود کچھ پیدائشی کمزور نہیں ہوتے, پہلے ان کو کمزور کیا جاتا ہے اور کمزور ہونے کے بعد پھر وہ یہ دو طبقے ہو جاتے ہیں, اوپر کا طبقہ صاحب اقتدار صاحب حکومت, وہاں صرف دولت کی بات, یہاں